ناظرین السلام علیکم، پروگرام مثالی معاشرہ لے کر حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے ہم ان پروگراموں میں اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ کیسے کسی معاشرے کو مثالی بنایا جائے. تو ظاہر بات ہے اس کے لیے مختلف کام ہیں، مختلف سرگرمیاں ہیں، اور ان میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا، جو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. اس سلسلے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن شروع کرتے ہیں ایک حدیث سے.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دعا فوراً قبول ہوتی ہے وہ دوسروں کی غیبت میں ان کے لیے کی گئی دعا ہے. لم يزل بالفضل يزهو.
جی ہاں ناظرین، ہماری گفتگو کا موضوع ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں مولانا ولی الحسن صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو حسب معمول میں آپ کا استقبال کرتا ہوں جناب، اور شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے آئے، اور امیدوار ہوں کہ انشاءاللہ جیسے گزشتہ پروگراموں میں ایسا ہوا ہے، اس پروگرام میں بھی آپ کی باتیں ہمارے لیے رہنما ثابت ہوں گی اور ہم فائدہ حاصل کریں گے اس سے
انشاءاللہ.
تو جناب، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہماری گفتگو کا موضوع ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا، تو اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سا اگر آپ بیان اس پر دے دیں کہ دعا کیا ہے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا. اسے انشاءاللہ ہم ممکن ہے کبھی دعا کے اوپر خود ہی ایک پروگرام ترتیب دے، لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے موضوع کا جو موضوع ہے اس میں ایک عنصر دعا بھی ہے، تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ شروعات جو گفتگو ہو وہ یہ ہو کہ دعا کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ. دیکھیے، دعا خدا سے کچھ مانگنے کو کہتے ہیں، یعنی کچھ طلب کرنا، کچھ چاہنا، اور خدا کے سامنے اپنی عاجزی، ناتوانی اور کمزوری کا اعلان کرنا. کیونکہ انسان خواہشوں کا مرکب ہے اور اس کی فطرت میں خواہشات اور میلانات پائی جاتی ہیں.
جی،
جب انسان کی خواہشیں ہوں گی تو ان کو پورا کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، کوئی ہونا چاہیے کہ جو ان خواہشوں کو پورا کرے.
جی،
یا تو خود انسان اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتا ہو، دل میں جو بھی خواہشیں اٹھ رہی ہیں ان کو وہ پورا کر سکتا ہے، اتنی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. وہ کسی مسئلے میں عاجز نہ ہو، ناتوان نہ ہو، کمزور نہ ہو، بلکہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کی قوت و صلاحیت اس کے اندر بذات موجود ہو. اور اگر اس کے اندر بذات اپنی تمام خواہشوں کی تکمیل کی قوت نہیں ہے تو پھر کوئی ہو جو اس کی خواہشوں کی تکمیل کرے اور اس کی آرزوئیں اور اس کی مرادیں پوری ہو سکے. تو اب اس کے لیے اس کو کسی سے طلب کرنا چاہے پڑے گا. تو چونکہ تمام کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب محتاج ہیں، اور اپنی جگہ کے اوپر اپنی تمام ضروریات کی تکمیل کی صلاحیت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی. حتیٰ نبی اور رسول بھی اپنے امور میں خدا کے محتاج ہیں.
جی،
اور اپنی خلقت میں خود انسان جب مخلوق ہے تو ظاہر ہے کہ کسی نے خلق کیا، یہی سے اس کی عاجزی شروع ہو گئی کہ وہ کوئی بھی مخلوق اپنی خلقت میں خود اختیار نہیں رکھتی، لہذا وہ مجبور ہے. تو آغاز سے ہی یہ عاجزی دوسرے کی ضرورت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ ضرورتیں کون پورا کر سکتا ہے؟ وہ جو قادر ہو. اور اللہ کے لیے جو قرآن نے اعلان کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کے اندر تمام قدرت پائی جاتی ہے. وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر شے کو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، لہذا اس کے اندر وہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہی خواہشوں کی تکمیل کر سکے. اب اس سلسلے میں انسان دعا کرتا ہے، اپنے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، اس لیے کہ دوسرے بھی محتاج ہیں اسی کی طریقے سے. لہذا اپنی ضرورتوں کے تحت انسان دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پیش نظر رکھتا ہے. اس میں دو طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی ضروریات پر نظر رکھتے ہیں، صرف اپنے لیے چاہتے ہیں،
جی
اپنی خواہشوں کی تکمیل کی جستجو میں رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسروں کو اذیتیں دیتے ہیں. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورتوں پر مؤخر کرتا ہے، دوسروں کی خواہشوں کو مقدم کرتا ہے، اور ایسی صورت میں خداوند عالم کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم تیرے تمام بندوں کے دوست ہیں، ہم تیرے بندوں سے محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم تجھ سے قریب ہیں اور تجھ سے محبت کے طالب ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی اپنی بذات بھر جو ہمارے اندر قوت و صلاحیت پائی جاتی ہے، ہم دوسروں کے سلسلے میں نیک خواہ ہیں اور ان سے بھلائی، ان کے بھلائی کے خواہش مند ہیں. لہذا ہم اپنی خواہشوں کو پس پشت رکھتے ہوئے دوسروں کی خواہشوں کو مقدم کرتے ہیں. اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ انسان اپنی خواہشوں کو، حالانکہ خود ضرورت مند ہے، دیکھیے ہوتا یہی ہے نا کہ کسی بھی، آپ کی خود اپنی طبیعت اور اپنا مزاج ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص ایک جہاں کے اوپر جائے اور دیکھے کہ ایک شخص خود روٹی کی ضرورت ہے اسے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ وہ خود کھائے کسی دوسرے کو کھلا رہا ہے، تو لوگ اس کو تعریف کی نظر سے دیکھتے ہیں.
تو ہم
یہی مسئلہ دعا کے سلسلے میں،
شکریہ جناب، ہم اس پر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیکن ناظرین ابھی فی الحال ایک ٹیلی فونی رابطہ، تو دیکھتے ہیں کون ہے ٹیلی فون پر. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
جی سید حسین عرض کر رہا ہوں.
جی
پاکستان سے سید حسین عرض کر رہا تھا.
پاکستان سے سید حسین صاحب، بہت بہت شکریہ جناب رابطے کے لیے. جی حضور،
جناب مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ جب خداوند تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اور تمام چیز سے آگاہی رکھتا ہے، تو یہ دعا مانگنے کے لیے کیا مسئلہ ہے؟
بہت بہت شکریہ سید حسین صاحب رابطے کے لیے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس سوال کی ایک دوسری اچھائی یہ ہے کہ شروعات میں ہو گیا. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فون آتے ہیں تو وقت کافی گزر چکا ہوتا ہے اور بہت مختصر سا وقت رہتا ہے جواب دینے کے لیے، تو وقت کے لحاظ سے بھی اور سوال کے لحاظ سے بھی ایک بہت اچھا سوال ہے. بہت بہت شکریہ جناب، اور ہم کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کی. جی
جی
خدا حافظ.
جی ہاں دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ سوال بہت ہی عمدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کی آرزو سے واقف ہے،
ضرورت بھی واقف ہے،
ہاں ہر ایک کی ضرورتوں سے بھی واقف ہے، تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اللہ نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے.
جی
اللہ نے کہا ہے کہ تم دعا کرو، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. اب یہ بحیثیت خدا کے حکم کے، زیادہ حکم خدا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر حکم خدا کے سلسلے میں اس کی علت تلاش کریں اور کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے. خدا بہتر جانتا ہے، خدا نے حکم دیا ہے، لہذا ایک بندے کی حیثیت سے ہمارے اوپر اس کا فرض ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں. اللہ نے کہا ہے کہ ہم سے دعا کرو، ہم دعا کریں. لیکن اس قطع نظر کی یہ حکم خدا ہے، ایک انسان سوچتا ہے عقل و خرد اور فکر کی روشنی میں کہ آخر کیوں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے یہ تمام امور کو. تو یہ چیز میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصل میں دعا خدا کے حضور اپنی عاجزی اور ناتوانی کے اظہار کا نام ہے.
جی
مانگنا ایک دوسرا رخ ہے، لیکن اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اظہار کرنا یہ خود اپنی جہاں کے اوپر دعا ہے. اب ایسی صورت میں ہم خدا سے جب مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے ہماری ضرورتوں کو، اپنی ہماری خواہشوں کو، لیکن ہم اپنی جہاں کے اوپر اپنی عاجزی اور ناتوانی اور بے بضاعتی کا اظہار اس کے سامنے کر کے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں.
جب دعا
اور جب دعا کرتے ہیں تو یہ ہوتا پتہ چلتا ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں
جی، اور ہم آج ہم نہیں پورا
نہیں پورا کرتے، ہم پھر اپنی یہاں کے اوپر اپنی خواہشوں کو تکمیل کرنے سے عاجز ہیں، ہم اپنی کسی کام کو نہیں خود سے کر سکتے. لہذا اب ہم جو کام خود نہیں کر سکتے وہ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ کون ہماری خواہش
اپنی عاجزی اور خدا کی قدرت،
دونوں کا احترام. تو اس کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ایک طرف کہ ہم اللہ کو قادر مطلق سمجھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہماری خواہش کو پورا کر سکتا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور دوسری طرف ہم عاجز ہیں، ہم ناتواں ہیں. اگر یہ عاجزی اور ناتوانی کا عنصر انسان کے اندر موجود ہو اور وہ اپنی بے بضاعتی کو سمجھتا ہو تو اس کا بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی مغرور و متکبر نہیں ہوگا.
بالکل.
اور جب غرور و تکبر نہیں پیدا ہوگا تو کبھی انسان جو ہے وہ خدا کے سامنے بندگی سے دور نہیں جائے گا.
اور حضور ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آئی ابھی آپ نے جب گفتگو کی، کہ یہ اس سے بہت دعا سے ایک اثر تو اللہ کا وجود ہے، یعنی انسان ہر لمحے محسوس کرتا ہے اس کے وجود کا، ایک دم ایمان میں اس کے اضافہ ہوتا ہے،
اللہ کے سامنے حاضر
خدا ہے موجود ہے، مانگ رہا ہے آدمی اسی سے تو مانگے گا جس کی وجود وہ پورا یقین ہو.
یا وہ عشق مرحوم نے بڑی اچھے انداز سے اس بات کو کہا ہے، کہتے ہیں کہ جز تیرے ہم سے غریبوں کا نہیں کوئی خدا، جز تیرے ہم سے غریبوں کا نہیں کوئی خدا، حق ہے تو رد نہیں کرتا کسی بے کس کی دعا. اس لیے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، لہذا ہم بے کسوں کے لیے، ہم مجبوروں کے لیے، ہم لاچاروں کے لیے تو ہی ایک سہارا ہے، اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے طلب کرتے ہیں. اور اسی چیز کا اظہار ہر شخص وقت نماز میں جس وقت آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہر مدد چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو شعرا نے بہت مناسب انداز سے جگہ جگہ نظم کیا ہے. کہتے ہیں کہ بالی سے میری آج وہ یہ کہہ کے اٹھ گئے، اس پر دوا چلے نہ کسی کی دعا چلے. جب انسان اس مرحلے میں ہوتا ہے تو بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آواز آتی ہے، کسی کے ڈاکٹر کے ہاتھ کھینچ لینے سے یا کسی دعا کرنے والے کے سرحانے سے اڑ جانے کے بعد وہ مریض جو پڑا ہوا ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اب بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ہے جو ہماری حفاظت کر سکتا ہے، جو ہماری خواہشوں کو پورا کر سکتا ہے، ہم کو صحت و سلامتی عطا کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ التجا کرنا، خواہش کرنا، طلب کرنا، یہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانا خدا کو پسند نہیں ہے، اور خدا قطعی طور پر یہ بات نہیں پسند کرتا کہ میرا بندہ کسی اور کا محتاج نظر آئے. لہذا اس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ سألک عبادی انی فإنی قریب مجیب، اگر آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، پیغمبر اسلام سے خطاب ہے کہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرے بارے میں کہ خدا کہاں ہے، کیا ہے، تو آپ اسے کہہ دیجئے کہ میں اسے گردن سے زیادہ قریب ہوں، من حبل الورید اقرب من حبل الورید. تو اب ظاہر ہے کہ گزرے کی گردن سے جو شخص، جو ذات قریب ہو، اب اس سے آدمی جو ہے نہ مانگے گا تو کس سے مانگے گا.
جی جناب، تو بہت بہت شکریہ، یہ جو پہلا حصہ تھا ہماری گفتگو کا، اب ہم پوری طرح سے اپنے موضوع پر آتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرنا. ظاہر بات ہے اپنے لیے دعا کرنا تو جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ انسانی فطرت ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اپنی کوئی ضرورت اس کی پوری نہیں ہو پا رہی تو ایسے ہستی سے رجوع کرتا ہے جو اس کی ضرورت پوری کر سکتی ہے. تو اپنے لیے دعا کی بات ہے اور اس کی فضیلت، لیکن جو دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے،
اسلام میں
کچھ کہا گیا اس کے لیے کرنا چاہیے؟
اس سلسلے میں بڑی تاکید ہے، اور آپ دیکھیں تو یعنی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اس کا اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں دیکھتا ہے، دعا کرتا ہے، اسی طریقے سے دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جو آپ کی امت تھی، ان کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، ہر طریقے کی نعمتیں ملی، حتیٰ وہ صورت پیدا ہوئی کہ جب وہ مصر سے نکل کر کے دریائے نیل پار کر کے فرعون کے شر سے نجات حاصل کر کے صحرائے سینا کی طرف پہنچے اور وہاں شہر فلسطین میں داخلے کے لیے پیغمبر نے کہا، اس میں انہوں نے تکلف کیا اور انہوں نے کہا بھائی وہاں تو عمالقہ کی حکومت ہے، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، وہ بڑے وہ ہیں، ہم کیسے ان سے جنگ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی چلو تم اسے مقابلہ کرو، خدا مدد کرے گا. انہوں نے کہا نہیں آپ جائیے اور آپ کا
فساد.
ہاں تو اب جائے آپ کو ہٹا دیا تو
لڑے،
ہاں جب لوگ خالی ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے. تو اب یہ سلسلہ تھا تو اللہ نے ان کو 40 سال تک سرگرداں اور پریشان اسی صحرا سینا میں رکھا. تو اب ایک مسئلہ جو سب سے بڑی چیز یہ آئی کہ وہاں پانی کی قلت، اور ظاہر ہے کہ وہاں پانی کہاں تھا، جو جس جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے وہاں جو تھا وہاں کے لیے ناکافی تھا. تو اب اس وقت انہوں نے خود آ کے جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تمہاری تمام مصر سے چلو اور سب کچھ وہاں فراہم ہو جائے گا، اب ہم پیاسے، ہم کیسے کیا کریں، کہ ہماری مشکلات کو کون حل کرے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے. تو اس وقت قرآن بیان کرتا ہے کہ جناب موسیٰ نے دعا کی، اور سورہ بقرہ کے آیت 60 میں اس کی طرف اشارہ ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
استسقا کیا جب
استسقا پانی کیا، پانی طلب کیا جائے. تو یہ انبیاء کے ذریعے دوسروں کی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دعا کیا جانا، یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ جب تم دیکھو کہ تم خود کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اب خدا سے دوسروں کے لیے دعا کرو، وہ تمہاری امت ہے، تم اس کے حق میں دعا کرو. حالانکہ جانتے تھے جناب موسیٰ کی یہ کتنی نافرمان امت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی. اور اللہ نے، کیونکہ موسیٰ نے دعا کی تھی، تو اب ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے ان سے کہا کہ اچھا یہ تمہاری بات مانتے ہو، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ صاحب، انہوں نے کہا کہ صاحب وہ آپ اپنا عصا جو ہے وہ پتھر پہ ماریں، اور پتھر کے اوپر انہوں نے عصا مارا تو اس سے 12 نہریں جاری ہو گئیں، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور ان تمام قبائل نے ان سے ایک ایک نہر سے اپنے دور کا استفادہ کیا.
ہم اس سے گفتگو کریں گے، اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ دوسرے لوگوں کے خیالات بھی ہم نے ریکارڈ کیا، تو چلیں ملاحظہ کرتے ہیں کچھ دوسرے لوگوں کے خیالات.
کہتے ہیں کہ دعا ہر انسان کی ضرورت ہے، عبادت ہے، مومن کا اسلحہ دعا ہے. دعا کی ضرورت کیا ہے اور دعا کی کتنی اہمیت ہے؟ کہ دعا یہ ہے کہ خدا کو ہر وقت یاد کرتے رہنے سے راز و نیاز ہے، یا دعا کا کوئی اور مفہوم ہے؟
دعا ایک عظیم شے کا نام ہے جو انسان کو پستی سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں عزت عطا کرتی ہے، اور انسان کی پوری زندگی میں دعا کی بہت اہمیت اور ضرورت ہے. خود مولا کائنات سے منقول روایت جو کمیل ابن زیاد نخعی کو انہوں نے تعلیم دی تھی، دعا کمیل، جس میں اگر انسان بغور مطالعہ کرے، اس کے الفاظ کو دقیق طریقے سے سمجھے اور دیکھے، اس پر غور کرے، تو خود معلوم ہو جائے گا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جن پر عصمت کا پہرا ہے، لیکن جب وہ دعا کی تعلیم دیتے ہیں تو کس طریقے سے ہمیں دعا کی تعلیم دے رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ائمہ معصومین گناہوں سے دور ہیں، گناہوں کا شائبہ تک ان تک نہیں پایا جاتا، مگر وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر انسان تمام چیزیں اپنے اندر دیکھے اور دعا نہ کرے تو ایک طریقے سے یہ ناشکری ہے. اس لیے کہ خود کلمات قصار میں مولا کائنات نے فرمایا کہ ابن آدم، جب تجھے دیکھے خداوند عالم تجھے بے شمار نعمتوں پہ نعمتیں عطا کر رہا ہے اور تو غفلت ہے، اللہ سے دور ہے، تو تجھے چاہیے کہ غفلت سے پرہیز کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اس لیے کہ اللہ نہ جانے تجھے کون سی تیری صفت یا تیری ایک خوبی اسے پسند آئی ہے کہ تجھے اتنی غفلتوں کے باوجود بھی بہترین نعمتوں سے نوازا ہے. لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام نعمتوں کے باوجود اپنے خالق کا، اپنے منعم کا شکریہ ادا کرے. اور اگر انسان دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں خضوع خشوع کرتا ہے تو انسان کو دنیا کے ساتھ اس کی آخرت بھی سنورتی ہے اور اللہ ہر نعمت سے نوازتا ہے. لہذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم اس پر تکبر و غرور سے کام نہ لیں بلکہ خاضع و خاشع رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے اور دعا سے کبھی غافل نہ کریں. اس لیے کہ جو انسان دعا سے غافل ہوگا وہ بظاہر تو اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا لیکن حقیقی مقصد تک وہ نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت دعا سے سروکار رکھیں تاکہ اپنے منزل مقصود اور ہدف و مقصد تک پہنچ جائیں.
دعا کا جب موقع آتا ہے تو معصومین علیہ السلام کی احادیث کے سلسلے میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں ملتا ہے کہ خود اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے دعا کرنا زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے. جیسے کہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب دعا کرنا شروع کی بارگاہ احادیت میں تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کی بجائے اس کے کہ خود اپنے لیے دعا کرتی, اور معصومین علیہ السلام نے دوسروں کے لیے ہی دعا کرنے کے لیے زیادہ اہمیت دی ہے. ہم مزارات مقدسہ پہ جاتے ہیں یا عتبات عالیہ جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنے لیے دعا کریں دوسروں کے لیے دعا کریں وہ زیادہ مناسب ہے. خداوند عالم بھی دیکھ رہا ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو تو خداوند عالم تمہاری دعا کو بھی مستجاب کرے گا. اس دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تمام احادیث کو اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو ہر جگہ یہ بات ملتی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کی جائے اپنے کو بعد میں کیا جائے, یعنی اگر اپنے لیے بھی دعا نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن دوسروں کو مقدم رکھا جائے, خصوصاً اس میں رشتہ دار, پڑوسی, ہمسایہ اور دوسرے تمام ملت اسلامیہ کے لیے اگر دعا کی جائے تو خداوند عالم اسی دعا کے صدقے میں خود دعا کرنے والے کی شخص کی دعا بھی مستجاب کرے گا.
جی ہاں ناظرین, تو ہماری گفتگو کا موضوع ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا, اور اس سلسلے میں مولانا ولی الحسن صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں یہاں موجود ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی, اور کچھ دوسرے لوگوں کے خیالات. ایک چار پانچ منٹ کا اور وقت ہے تو حضور اس میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں, جیسے دعا کے اوپر ہمارا جو یہ تبادلہ خیال چل رہا ہے, دعا کے طریقے بھی کچھ بتائے گئے ہیں یا
اس میں دیکھیں دعا ہر ایک کرتا ہے
جی,
اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ اپنے خدا سے اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کو بیان کرے جی, لیکن اس کے کچھ آداب اور طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ آپ کو پیش نظر ہے کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت روئے زمین پر آئے اور
بھیجے
جنت میں جی مبتلا تھے اور اپنی اس صورت حال سے جس سے وہ دوچار تھے, جناب ہوا الگ اور یہ الگ جی, ایک اس طریقے کی زندگی بسر ہو رہی تھی, تو اس میں بہت روتے تھے
جی,
کہتے ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو جو جاری ہوتے تھے اس سے جانور صحرائی آ کر کے سیراب ہوتے تھے. تو اب اس حد تک جو شخص رو رہا ہے اور دعا قبول نہیں ہو رہی تھی, تو آخر میں ان نے جناب جبرائیل امین نے آ کر کے ان سے کہا کہ آدم اس طرح دعا کرو کہ تمہاری دعا قبول ہو. یعنی اس کے اندر خود اس جملے کے اندر ہم سب کے لیے ایک تعلیم ہے کہ آدم جیسے نبی کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ دعا کا انداز اللہ کے لیے مقبول, اللہ کے سامنے مقبول قرار نہ پائے. لہذا جبرائیل نے تعلیم دیا کہ اس طریقے سے دعا کرو, اور پھر انہوں نے ان کے تعلیم کردہ انداز کے تحت انہوں نے دعا کیا کہ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق الحسن وبحق فاطمہ وانت فاطرۃ السماوات وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان, اور اس طریقے سے کہہ کے پھر دعا کی, یعنی واسطہ بنایا, اور جب واسطے کے ذریعے سے دعا کی تو ان کی دعا مقبول ہوئی. تو ایک تو دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو مقربان حق ہیں ان کو وسیلہ قرار دے کر, جس کی طرف قرآن میں بھی اشارہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, خدا کے سامنے جب آؤ تو وسیلہ اختیار کرو. تو اب یہ ہمارے لیے دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم وسیلے کے ساتھ دعا کیا کریں. اور دوسری چیز یہ کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر خداوند عالم سے سوال کیا کہ دعا کس طرح کی جائے کہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو, تو آپ نے فرمایا کہ گناہ سے زبان کا پاک ہونا دعا کی مقبولیت کے لیے شرط ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ کون سی ایسی زبان ہے جو گناہ میں ملوث نہ ہو؟ تو آواز آئی کہ تم اس طرح دعا کرو کہ پہلے دوسرے کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ دوسرے کے لیے جب تم دعا کرو گے تو زبان تمہاری گناہگار ہے، دوسرے کی زبان دوسرے میں دخل نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں تم جب دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہو تو اس وقت دوسرے کے گناہ تمہارے علم میں نہیں ہے، تمہارے سامنے نہیں ہے، لہٰذا تمہاری دوسرے گناہ کے سلسلے میں تمہاری گناہ تمہاری زبان پاک ہے، لہٰذا اب اس سے قبول ہو. اور جب تم دوسرے کے لیے دعا کرو گے تو اس کے ذمہ میں تمہاری دعا بھی مقبول ہوگی. آپ نے دیکھا ہے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں یہی طریقہ اپناتے تھے. آپ نے دعائیں کی ہیں، مختلف دعائیں، جناب ابراہیم کی دعا، پیغمبر اسلام کی دعائیں قرآن نے بھی نقل کی ہیں، جس میں جناب ابراہیم کی دعا رب اجعلنی بہت کافی مشہور ہے.
جناب معاف کیجیے گا، بالکل وقت ہمارے پاس ختم ہونے والا ہے، تو چلتے چلتے میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک حدیث ملاحظہ کر لیں.
صلوات على محمد.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے پروردگار کو دن رات یاد کرو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے.
جی جناب، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ بات ادھوری رہ گئی ہے.
میں وہ آیت کا جملہ پورا کر دوں، جملہ ربنا وتقبل دعا، یہ دعا ہی سے متعلق جناب ابراہیم کی دعا تھی. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام بھی دعا فرماتے تھے اپنے والدین کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ دعائیں خود پیغمبر جب دعا کرتا ہے، انبیاء دعا کرتے ہیں، تو ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے، اور دوسروں کی دعا، دوسروں کے لیے اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا بھی اسی کے ذمہ.
بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس سے ثواب بھی ملتا ہے اور اپنی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا تفرقہ، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ.